العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. گزشتہ نشست میں جو آدھی بات آپ کے ساتھ ہوئی تھی، ہم نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ایک چیز بر صغیر تک پہنچی اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں جب پہنچتے ہیں تو اصل مفہوم تو باقی رہتا ہے مگر الفاظ بدل جاتے ہیں. اب نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ نماز ظاہر ہے کہ عربی کا لفظ نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کسی جگہ بھی نماز کا لفظ نہیں آیا، اور جتنے اردو پنجابی بولنے والے ہیں شاید ہی ان میں سے کوئی یہ کہے کہ صلات ظہر ادا کر لیں، صلات فجر کا وقت ہے. تو نماز پرشین سے ٹرانسلیٹ ہوا عربی سے پرشین میں، فارسی میں، اور پھر یہ لفظ آیا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز جو تھی اصل میں تو زرتشتی جو عبادت کرتے تھے، ایران میں جو عبادت رائج تھی، یہ اس عبادت کا نام ہے لہٰذا ہم اسے کریں گے نہیں، تو غلط بات کرتا ہے. اس لیے کہ نماز میں وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں جو صلات میں. فرق صرف اتنا سا ہے کہ ایک چیز ٹرانسلیشن جب اس کی ہوئی، ترجمہ جب ہوا، تو وہ لفظ بدل گیا. حج ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم زیارت کرنے گئے تھے اللہ کے گھر کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی. تو بات تو یہی ہے کہ وہ حج کرنے ہی گیا ہے، مگر اس نے لفظ وہ استعمال کیا جو لوکل لینگویج میں یوز ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ زیارت کا لفظ جو ہے، یہ تم نے جو کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، تم حج کرنے نہیں گئے یا تمہارا حج قبول نہیں ہوا، تو غلط بات ہے. وہی وہ سادہ آدمی جو اس نے زبان میں آنا تھا وہی کہنا تھا. اس کی متعدد مثالیں آپ کو دنیا کی تاریخ میں ملیں گی کہ الفاظ بدلتے ہیں تو معنی ایسے ہی نہیں بدل جاتے، بلکہ بعض اوقات اس کی صرف ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے کہ ایک لفظ استعمال ہو رہا تھا اور اس آدمی نے مقامی زبان میں وہ بات ادا کر دی بجائے اس کے کہ وہ اصطلاح میں بات کرتا. حدیث میں بھی آیا ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور ہوا قصہ یہ کہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا اور اس آدمی نے مسلمانوں کو دیکھا، تو مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں جو الزامات لگے ان میں ایک الزام یہ تھا کہ یہ صابی ہو گئے. صابی کا مطلب یہ کہ جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے، الگ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جتنے بھی ماننے والے تھے سب کو لوگ صابی کہتے تھے. صابی کا مطلب یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹ گئے، بس اتنی بات تھی. اور سبحتو عربی میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، میں نے اپنے آبا و اجداد کا مذہب ترک کیا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ یا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ آیا آدمی، تو وہ بکریاں اپنی چرا رہا تھا، اس نے مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے یہی نعرہ لگا، اس کا سباتو سباتو، میں اپنے دین سے بیزار ہوا، میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اب تک تو تم اس دین پہ تھے، اب جب ہماری فوج دیکھی تو تمہیں دین چھوڑنا یاد آ گیا، اسے قتل کر اور اس کا جو مال تھا غنیمت کے طور پہ لے لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو حدیث میں آیا ہے اتنی تیزی سے اٹھ کے گئے آپ ملتزم کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اور جا کر دونوں ہاتھ اوپر کر کے اس کے رکھ دیئے اور بار بار عرض کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم انی بری مما سنیا, اللہ جو حرکت انہوں نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں, خدایا انہوں نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں, خدایا میں اس سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں جو انہوں نے کیا ہے. اتنا زیادہ یہ کیفیت اور منظر دیکھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی, اور جنہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے بڑے دبے ہوئے لفظوں میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس نے کہا تھا سبعتو میں دین سے بیزار ہوں. کہنا اسے چاہیے تھا کہ اسلم تو میں نے اسلام کو قبول کیا, بس ایک لفظ کا فرق پڑ گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شدید اس پر رد عمل کا اظہار کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ قیامت میں کلمہ لے کے آ گیا تو پھر تم کیا کرو, اگر اللہ کے سامنے اس نے اپنے کلمے کو پیش کر دیا تو تم اس جملے کا کیا جواب دو گے خدا کو. اور آپ نے فرمایا اللہ میں بری ہوں جو کچھ کہ اس شخص نے کہا ہے, اس حد تک اسلام کی رعایت کرنے کا حکم ہے کہ ہر بھی کافر میدان جنگ میں اترا ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو مار دے اور یہ چاہتا ہے اسے مار دے, جنگ کا تو مطلب یہی ہے, جب اسلحہ لے کے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, ایک کی زندگی اور ایک کی موت. اس حالت میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے تمہارے پاس, تم سے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کی کتاب سننا چاہتا ہوں, نستجارک, یہ بھی نہیں, یہ بھی بہت بڑے الفاظ ہیں, وہ یہ کہے کہ مجھے پناہ دے دو, تو حکم یہ ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرقین میں سے کوئی آدمی, یہ جہاں آیت آئی ہے سب حربی کافروں کا ذکر ہے, لڑنے والے کافروں کا ذکر ہے, اللہ نے کہا نستجارک, تم سے صرف پناہ مانگ لے تو اسے پناہ دے دینا, پھر کیا کرو. اللہ نے فرمایا اسے لے جاؤ اپنے ساتھ, حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے دین کو یہ سنے, خدا کی کتاب کو سنے, اسلام کے متعلق سے تعلیم دو. تعلیم دینے کے بعد یہ بھی نہیں کہ مسلمان ہو جائے یا تم اسے مسلمان کر لو, اللہ نے کہا واپس اسے لے کے جاؤ, حتی ابلغ مؤمنا, وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں پر یہ امن اور سکون پائے, اپنے ملک میں, میدان جنگ میں بھی نہیں, وہاں پر جسے اسے اطمینان ہو کہ اب اپنے جگہ پر پہنچ گیا ہوں. اللہ نے کہا وہ خدا کی کتاب کو, خدا کے کلام کو سنے تو انسانی خون, چاہے وہ کافری کا کیوں نہ ہو, اتنا محترم ہے کہ میدان جنگ میں بھی ایک دوسرے کو ایسے نہیں مارا جا سکتا کہ جو کہ وہ دشمن ہے لہٰذا مار دو. یہ انہوں نے کر دیا تھا ایک لفظ پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کل اس کلمے کو اللہ کے حضور میں لے کے آ گیا تو بتاؤ تم اس کو کیا جواب دو. تو الفاظ بسا اوقات حقائق پر پردہ ڈال دیتے ہیں, لوگوں میں ایک لفظ بدنام ہو جاتا ہے اور حالانکہ اس لفظ کی بدنامی میں کچھ بھی حیثیت نہیں ہے, اپنی جگہ پہ بات درست ہوتی ہے. نماز ہے, یہ نماز کا لفظ فارسی سے آیا ہے, عرب تو ہمیشہ صلات کہتے تھے اب تک, اور قرآن نے بھی یہی استعمال کیا, حدیث میں بھی یہی آیا. تو جو بات پچھلی مرتبہ تھی, تزکیہ, احسان, سلوک, یہ سارے الفاظ وہی جو کتاب و سنت میں آئے, وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ بر صغیر میں آئے تو یہاں پر آ کر پیری اور مریدی کے الفاظ سے بدل گئے. اور ایک وہ تھا اطلاقی تصوف, جس پر پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے آپ سے عرض کیا تھا کہ امت میں بڑے بڑے لوگ اس کے قائل ہوئے, وہ لوگ کہیں تعلق اللہ کے اچھے بندوں سے رکھتے تھے اور مطلقاً تصوف کے قائل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یہ پڑھا, شام یہ پڑھا, فلاں جگہ یہ کیا, فلاں جگہ یہ کیا. ایک طریقہ تھا اپنے تزکیے کا, اور دوسرا طریقہ تزکیے کا وہ تھا جو مسلمانوں میں رائج رہا اور صدیوں تک, حتیٰ کہ اب تک رائج, اور وہ وہی تصوف ہے, وہی پیری مریدی ہے جس کو ہندوستان میں بدنامی میں سے بہت بڑا حصہ ہاتھ میں آیا. اصل حقیقت اس کی کیا ہے؟ اصل حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ ایک آدمی اچھا انسان بن جائے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس پیری مریدی میں نہ کشف شامل ہے نہ الہام شامل ہے نہ تعویذ گنڈے شامل ہیں نہ بزرگوں کی قبروں پہ جانا شامل ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ داخل ہوتی چلی گئیں اور صوفیہ نے جس چیز کو درست سمجھا شریعت کے مطابق سمجھا اس میں انہوں نے اس چیز کو گوارا کیا کہ بس ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل نفس تصوف جو تھا وہ اتنی سی بات تھی کہ انسان بننا اس سے زیادہ کچھ نہیں اور انہوں نے اس مقصد کے لیے اللہ سے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے بار بار عرض کیا کہ جو تزکیے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں الہام فرمائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں یہ طریقے نہیں آ گئے تھے قرآن و حدیث میں جو طریقے آ گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ مؤثر چیز وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی اگر کوئی شخص پیدائشی طور پر اس درجے کا نہیں جیسے پہلے آپ سے عرض کیا تھا اور اگر کوئی شخص مطلقاً علی الاطلاق تصوف پہ بھی اس کی رسائی نہیں ہے تو یہ تیسرا طریقہ ہے اس کے تزکیے کا اس کے پاک ہونے کا اور وہ ایک معاہدہ تھا ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے کہ شیخ اپنے ذمے یہ لے لیتا ہے کہ تم جو چیز مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کا حل بتا دوں گا اور مرید اپنے ذمے یہ لے لیتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کی اطلاع شیخ کو کرتا رہے گا بس وہ اپنے شیخ کو بتاتا رہے گا کہ مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے اور شیخ اس کا علاج بتاتا رہے گا کہ بس یہ علاج کرو کل تصوف اس چیز کا نام ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بس اتنی سی بات ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ غصے کا غلبہ ہے درندگی کا اور شیخ اس کا علاج تجویز کرتا ہے کہ اچھا تم یہ کام کیا کرو یہ ہے غیر یہ ہے پیری اور یہ ہے مریدی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی لوگوں نے چونکہ اس حقیقت کو سمجھا نہیں اور گرد و پیش کی چیزوں کو زیادہ انہوں نے محسوس کر لیا اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی تو پتہ نہیں کس بدعت کا نام ہے کس چیز کا نام ہے اور یہی وہ چیز تھی جس کے لیے مختلف زمانوں میں علاج کے طور پر مختلف صوفیہ مختلف علاج تجویز کرتے ہیں یہ جتنے ذکر اور اذکار صوفیہ بتاتے ہیں یہ سب کے سب صرف دوائی کے درجے میں صرف علاج کے درجے میں ایک آدمی کہتا ہے صاحب میں پیدائشی طور پر ایسا پاک آدمی نہیں ہوں کہ غصے پر قابو پا سکوں پیدائشی طور پر مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز رہ سکوں پیدائشی طور پر مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی جنس پہ قابو پا سکوں اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار قرآن کی تلاوت ان سب چیزوں کے باوجود میری اصلاح نہیں ہوتی اب مجھے بتائیے میں کیا کروں تو یہ تیسرے درجے میں جو مشائخ سے بتاتے ہیں کہ یوں ذکر کیا کرو یہ چیز کیا کرو یہ صرف علاج کے درجے کی چیز ہے جب اسے صحت حاصل ہو جائے جب غصہ اس کے قابو میں آ جائے جب عقل اس کے قابو میں آ جائے پھر کوئی نہیں کہتا کہ ان چیزوں کو کرو وہ کہتے ہیں یہ سب ذکر اذکار مراقبات جتنا کچھ تم نے کیا تھا یہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ تم ان چیزوں پہ کنٹرول کر لو جب تمہیں کنٹرول حاصل ہو گیا ہے اب ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے اب کوئی ایک آدھ ذکر کرتے رہو اور یہی کہ قرآن ہے یہی حدیث ہے یہی سنت ہے اسی کا اتباع ہے یہی تلاوت ہے بس اسی سے ترقی ہوگی اور اسی سے اللہ کا قرب ملے ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس کا نام ہے تصوف کیا ہے اور چونکہ وہ لکھی ایک ایسے بزرگ نے ہے جو ہمارے زمانے کے ہیں اور لکھی بھی انہوں نے آسان اردو میں ہے اور ہے بھی ذرا 90-100 صفحے کی کتاب اس لیے لوگوں کو وہ ججتی نہیں اول تو پڑھتا ہے کہاں ہے کون پڑھتا ہے میاں مگر کوئی پڑھ بھی لے تو ججتی اس لیے نہیں کہ بزرگ ابھی کے تھے یہی کتاب اگر فرض کر لو 8ویں 10ویں صدی میں لکھی گئی ہوتی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ لکھ دی ہوتی تو لوگوں بڑی محسوس ہوتی بزرگوں کا عظمت اور مقام لوگ وقت کے ذریعے ناپتے ہیں یہی بات آج کوئی کہے تو بزرگ نہیں اور اگر یہ 500 سال پہلے کہتا تو بہت بزرگ ہوتا اس لیے کہ 520 سال پیچھے عظمت کا منار بن جاتا نا, اب وہ چونکہ اپنے معاصرین میں ہے نا, اس لیے وہ نظر نہیں آتا کہ وہ شخص اتنی بڑی بات کہتا ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھی ہے وہ کتاب رحمت اللہ علیہ نے, اور اس کا نام ہے تصوف کیا ہے, چھوٹی سی کتاب ہے. مولانا نے جتنی بھی کتابیں لکھی اس صدی میں, جو لوگ ایسے ہیں کہ انگلی رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص کی کسی کتاب میں کوئی گمراہی نہیں ہے, مولانا منظور نعمانی صاحب ان میں سے ایک ہیں, کہ اس شخص کی اتنی صاف سادہ تحریر ہے, اتنی آسان اور اتنی الحمدللہ کتاب و سنت کے مطابق کہ ایک ایک فکرہ نفع طلب. حضرت رحمت اللہ علیہ بولتے بھی ایسے ہی تھے اور مولانا منظور صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے بھی ایسے ہی تھے, اور لکھ کے وہ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت اتنی آسان اردو کیسے لکھتے ہیں, حالانکہ علم کے اعتبار سے وہ پہاڑ تھے, علم کے اعتبار سے وہ دیوبند میں مانور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے, ان سے پڑھا تھا, اور انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کو جس آسان انداز میں پیش کیا ہے, بس ان کی علم کی شہادت کی اتنا ہی کافی ہے, اتنی بڑی شخصیت اور اتنے سادے جملے. تو اس سے فرمایا کہ میں جب بھی لکھتا تھا وہ سارا مضمون اپنی بیوی کو پڑھ کے سناتا تھا, تو جہاں وہ کہتی تھی کہ یہ لفظ مشکل ہے یا سمجھ نہیں آتا, اسے بدل کے کچھ اور لفظ کر دیتا تھا, پھر میں چھپنے کے لیے دیتا تھا, کیونکہ مقصد یہ تھا کہ عام مسلمانوں تک میرا پیغام پہنچے, عام لوگوں تک بات پہنچے. وہی بڑی حکمت کی بات, اتنی موٹی کتاب لکھ دیں, علمی اصطلاحات, مشکل الفاظ, پڑھنے والے کا ذہن اگر وہ اس سطح کا ہے تو اس پہ تو کچھ اثر شاید پڑے, لیکن عام عوام کہتے ہیں یار اس کتاب میں پڑھیں کیا, یہ تو مشکل الفاظ ہیں, عربی فارسی پہلے پڑھو پھر جا کے اردو پڑھو. تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تصوف کیا, اس کے آغاز میں انہوں نے ایک اچھا واقعہ اپنا لکھا ہے, اور یہ پہلے تھا سب میں, مولوی جب فارغ ہوتے تھے تو بزرگوں سے بیعت ہوتے تھے, اپنی اصلاح کراتے تھے. یہ تو آزادی کی ایسی ہوا اب چلی ہے پچھلے 50-60-70 برس سے, اور خاص طور پہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے پھر تو بالکل ہی آزادی ہو گئی ہے, اب یہ بیعت بھی نہیں ہوتے, کوئی تزکیہ بھی نہیں, کچھ نہیں, کرے کیا کوئی آدمی, ورنہ پہلے جو بزرگ تھے وہ مولوی بھی بنتے تھے, بیعت بھی ہوتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, اور اس سے بڑا فرق پڑ جاتا تھا, محلے کا ماحول, معاشرے کا ماحول, ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ صلاح تقویٰ یہ چیزیں نظر آتی تھیں. تو فرمایا جب میں فارغ ہوا تو میں بیعت کے لیے سوچا کہ کہاں جاؤں, قصہ مختصر یہ کہ اپنے شیخ مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے, اور جا کے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آیا تو اسی ارادے سے ہوں کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں, لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ جتنے بھی اس خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے ہیں, ضربیں لگاتے ہیں, اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ سب کتاب و سنت میں تو آیا نہیں, یہ بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو روکتی ہے مجھے کہ کتاب و سنت میں تو ہے نہیں, حضرت کے الفاظ یہ نہیں ہے, خلاصہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہی نکلے گا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام کے لیے کچھ افراد ہوتے ہیں, اور یہ جو تمہیں اس خانقاہ ہماری میں اللہ اللہ کرنے والے نظر آ رہے ہیں یہ کنزین بے وقوف پاگل قسم کے لوگ ہیں, انہیں اور کوئی کام نہیں, میرے پاس آ جاتے ہیں, مجھے بھی کوئی کام نہیں, میں بھی اللہ اللہ کرنا بتا دیتا ہوں, بیٹھے رہتے ہیں. تو سناؤ اور پھر کانگریس میں آج کل کیا ہو رہا ہے, کانگریس کی باتیں شروع ہو گئی. تمام منظور نعمانی صاحب یہ قصہ جو انہوں نے جس طرح لکھا ہے اس کی تشریح عرض کر رہا ہوں, اور یہ تشریح بھی ان بزرگوں سے سنی ہے جو جن سے انہوں نے خود بیان کیا. مولانا رحمت اللہ علیہ کا انتقال ابھی ہوا ہے 1997-98 میں. ایسی فرماتے تھے, پھر دوسرے دن میں نے سوال کیا تو حضرت نے پھر مجھے ایسے ہی جواب دیا, حضرت نے مولوی صاحب انہیں کوئی کام جو نہیں ہوتا کیا کریں, اور کھانا پینا کچھ کما نہیں سکتے, بڈھے ہو گئے ہیں بیچارے تو آ کے بیٹھے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ اللہ کرتے رہو, بس ایسے ہی ہے بات. تو مولانا بڑے سمجھدار آدمی تھے, رسول کی بات آپ سے عرض کریں کہ جو شخص اللہ کے اچھے بندوں میں جس نیت سے جاتا ہے اس کی وہ نیت پوری ہو جاتی ہے. یہ اصول کی بات ہے. بس ساری زندگی کے لیے اللہ کے کسی اچھے بندے کی صحبت میں, بشرطے کہ وہ آدمی اچھا ہو. وہ آدمی اگر خالص ہونا اور چار دن اس نے کہیں اللہ اللہ کیا ہوا ہو تو جو اس کی مجلس میں جو جس نیت سے جاتا ہے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے. ایک آدمی جاتا ہی اس لیے ہے کہ اس شخص کو جانچنا ہے, امتحان کرنا ہے, اس میں کیا معائب ہیں, کیا برائیاں, اسے برائیاں بھی مل جاتی ہیں. ایک جاتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا اچھا بندہ ہے اور مجھے کچھ سیکھنا ہے, اسے سیکھنے کو بھی بہت مل جاتا ہے. جو جس نیت سے جاتا ہے اس نیت کے مطابق حل اور مراد لے کے واپس آتا ہے. اس لیے وہ اصل میں وہاں پائی جاتی ہے یا نہیں, اس کی نیت جو ہے نا اس کا کمال ہے. حضرت مرزا نظر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو جوگی آیا اور آ کے اس نے کہا کہ یہ کیا لوگوں کو بے وقوف بناتے رہتے ہو, خانقاہ میں بیٹھے ہو, ایسی بات ہے ایسی بات ہے. دلی میں حضرت کی بہت بڑی خانقاہ تھی. مرزا نظر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنی صدی کے نقشبندیہ کے جتنے مشائخ تھے ان میں بڑا مقام تھا حضرت کا. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے, کیسے یہ بات کہتے ہو؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب میں نے ساری زندگی اپنے نفس کے خلاف کام کیا ہے. جوگی تھا نا, کہنے کا ساری زندگی جوگ میں گزاری ہے. تو میں گزر رہا تھا, میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارا سارا جسم نور سے بھرا ہوا ہے, ایک دل تمہارا سیاہ ہے, باقی سب ٹھیک ہے. تو جب دل سیاہ ہو, من پاک نہ ہو تو پھر لوگوں میں کیا بیٹھنا. تو حضرت نے فرمایا یہ تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ اسے کہا بتا تو رہا ہوں, ساری زندگی جوگ میں گزاری, ساری زندگی نفس خوشی کی, یہ چیزیں تصوف میں. اور جتنے بھی دیگر مذاہب وہ تزکیے کے لیے کام کرتے ہیں, جوگی ہوں پادری ہوں کوئی ہو, دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں نفس کی تہذیب کرتے ہیں, نفس کو مہذب بناتے ہیں, اس کی شاخیں تراش کر اسے اچھا قابل پھلدار درخت بناتے ہیں, اور وہ لوگ نفس کشی کرتے ہیں. یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ وہ نفس کو اس کی جائز لذتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں, اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نفس کو اس کی لذتیں دو لیکن جائز حد تک ناجائز کو ہٹا دو بس. تو اس نے یہی کیا, ساری زندگی نفس کے خلاف چلتا رہا. تو حضرت مرزا مزر چانے جانا رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ ساری زندگی نفس کشی کرتے رہے ہو اور مجھے تم نے دیکھ لیا, دل میرا سب سے زیادہ سیاہ ہے اور جسم اتنا اچھا ہے, تو نفس کی مخالفت کر کے اس مقام تک پہنچے ہو, تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی. اسلام سے تمہارا جی نہیں گھبراتا؟ اس کا بہت گھبراتا ہے. تو فرمایا کہ یہاں نفس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے, پھر کلمہ پڑھ لو. اب پھنس گیا تو کہنے لگا کہ میرا گرو مجھے کہتا تھا کہ تجھ سے مسلمانوں کی جیسی بو آتی ہے. جب مسلمان ہو گیا تو حضرت نے ایک دن پوچھا, فرمایا اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب دل بھی نورانی. تو حضرت نے نہ پہلے تم مجھے دیکھ رہے تھے نہ اب مجھے دیکھ رہے ہو, ہم تو آئینہ ہیں, جو آتا ہے اپنا ہی چہرہ دیکھ کے جاتا. اس لیے جو جس نیت سے آتا ہے نا, یہ اللہ کے ایسے اچھے بندے ہوتے ہیں کہ دشمن بھی محروم نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک قوم لا یشکا جلیسہم بہ, وہ اللہ کے ایسے اچھے بندے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت سے کوئی محروم نہیں رہتا. تو جو جس نیت سے جاتا ہے وہ پا لیتا ہے. ٹھیک یہی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی تھی. کیوں آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پہ پہنچ گئے اور ابو جہل نہیں پہنچ سکا اور کوئی نہیں پہنچ سکا؟ اس لیے کہ پہلے دن سے نیت یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرتے ہیں, اور وہاں نیت یہ تھی کہ نہیں, جا کے پیغام سنو, اچھا ہے تو مان لیں گے, برا ہے تو رد کر دیں گے. ایک ذہن ہے مخالفت کا, ایک ہے نیوٹرل, اور ایک ہے کہ اس کی حمایت میں چلا جائے. تو جو لوگ نیوٹرل ذہن کے ہوتے ہیں بالکل خالی سادہ تختی لے کے جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہ کرے, انہیں بھی مل جاتی. تو جب حضرت نے دو دن ایسے جوابات دیے تو وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ذہین آدمی نا, کہنے لگے ایک دن رات کو میں لیٹا تو میں نے سوچا کہ میری طلب کا قصور ہے, میں حضرت سے بات صحیح طرح کر نہیں پایا, بات ان کی خدمت میں پہنچی نہیں, تو میں کسی طرح یہ بات واضح کروں پھر بات کروں گا. فرما دیتے لیٹے ہوئے میرے خیال میں آیا, اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں آئی. ہم سمجھتے ہیں یہ الہامی چیز تھی, وہ جس نیت سے گئے تھے اللہ نے اس نیت کی مراد اور پھل انہیں دی. انہوں نے کہا میں رات سوچتا رہا کہ مجھے اسی پہ اشکال ہے نا کہ صوفیہ مراقبات بتاتے ہیں, ذکر اذکار بتاتے ہیں, یہ کتاب و سنت میں نہیں آئے, اس کی بدعت ہے. تو اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ کے اتنے اچھے بندے جو ہر صدی میں مجدد رہے ہیں, تو مجدد کا بنیادی طور پر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین میں جو نئی نئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اسے وہ ہٹا کر دین کو ایک مرتبہ پھر پاک کر کے اس ٹرین کو پٹڑی پہ چڑھا دیتے ہیں. تو میں نے سوچا یہ اتنے بڑے بڑے مجدد جو گزرے تھے وہ بھی یہی ذکر کرتے رہے, مراقبے کرتے رہے, اللہ اللہ کرتے رہے. اگر یہ بدعت تھا تو سب سے پہلے تو انہیں ختم کرنی چاہیے تھی, انہوں نے کیا کام کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے اپنی صدی کے بہت بڑے لوگوں میں سے, بڑا انقلاب اللہ نے بڑا انقلاب لوگوں میں پیدا کیا. ہم تو انقلاب لوگ کہتے ہیں نا, یہی ہے کہ بس حکومت اخاڑ پچھاڑ یہ چیزیں ہو جائیں. 90,000 آدمی بغداد میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور محلہ بند ہو جاتا تھا, سڑکیں بند ہو جاتی تھی, اور 400-400 آدمی شیخ ایک بات کہتے تھے پھر وہ سنتا تھا, پھر وہ سنتا تھا, پھر وہ سنتا تھا, چیختے تھے, 400-400 آدمی کھڑے ہوتے تھے. اور ایک جگہ حضرت نے فرمایا کہ 600,000 سے زیادہ آدمیوں نے توبہ میرے ہاتھ پہ کی ہے کہ وہ کبائر سے بچیں گے. 600,000 آدمیوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے, بغیر کسی قانون کے, بغیر حکومت کے, بغیر کسی سلطنت اور بادشاہت کے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس مقام کے آدمی تھے. وہاں منظور نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ آخر وہ بھی اللہ اللہ کرتے رہے, یہی ذکر یہی مراقبات. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے رہے, پھر اس کے بعد آ جائیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے رہے, پھر اس کے بعد دیکھو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مرحلے سے گزرے جو ہمارے قریب کے بالکل قریب کے مجدد ہیں. تو اگر یہ بدعت ہی ہے اور یہ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز مسلمانوں نے داخل کر لیا ہے یا ہندو مت کا اثر ہے یا ان چیزوں کا, تو یہ سارے مجددین آخر کس فہرست میں لگے ہوئے تھے, یہ کیا کام کرتے. فرماتے تھے اصل شبہ جو تھا وہ تو میرا وہیں حل ہو گیا, اور میں نے سوچا کہ یقیناً میں غلطی پہ ہوں. پوری امت کو غلط قرار دینے کے بجائے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بہتر یہ ہے کہ میں مان لوں میری غلطی. صبح و نماز کے بعد حضرت کا معمول تھا ٹہلنے کا, کچھ سیر کے لیے جاتے تھے 2-2.5 میل, پھر واپس تشریف لاتے تھے. تو راستے میں مجھ سے فرمایا مولوی صاحب جو سوال آپ مجھ سے کر رہے تھے نا, یہ ذکر اذکار یہ مراقبات یہ باتیں جو ہیں یہ بدعات میں ہیں کس میں ہیں, تو مولوی صاحب آپ یہ جانتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی کام حتیٰ کہ دنیا بھی کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل لگے اس کام میں, تبھی وہ دل سے ہوتا ہے کام, وگرنہ بے دلی سے بے توجہی سے کام نہیں ہوتے. پھر حضرت نے مثالیں دی کہ محبت اور شوق سے جو بچے محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں کسی بھی مضمون کو تو اس مضمون میں 6 نمبر آ جاتے ہیں. تو فرمایا مولوی صاحب یہ سارا کچھ جو کچھ ہے نا یہ صرف اللہ کی محبت اور شوق پیدا کرنے کا نام ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کہ بندے میں شوق پیدا ہو جائے کہ نماز پڑھوں, بندے میں اللہ کی محبت اتنی آ جائے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے کہ اس کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے. فرمایا مولوی صاحب بس یہ ہے بات, اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے فرد کے دل میں, اور محبت پیدا کرنے کا یہ نسخہ چونکہ امت میں چلا آتا ہے, ہم نے بھی اس نسخے پہ عمل کیا, ہمارے مشائخ نے بھی اسی نسخے پہ عمل کیا. اس سے سستا, اس سے آسان طریقہ اگر کہیں ملتا ہو تو مجھے بتا دو, ہم بھی وہیں چلتے ہیں. کیونکہ مشائخ کے طریقے پر چلتے رہنا, اسے پوجنا, اس کو حتمی اور آخری فیصلہ سمجھنا, یہ کوئی دین نہیں ہے. ہمیں تو اصل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. مشائخ کا ایک طریقہ تھا, ہم نے انہوں نے سمجھا امت میں تجربہ کر کے کہ یہ آسان ہے اس لیے کراتے ہیں, اور اس سے آسان طریقہ کہیں اور ہو تو چلو وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں سے ہم بھی حاصل کر لیں گے, بس اتنی بات. اور پھر فرمایا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں, اور چونکہ اب مدتوں سے امت میں جتنے ہمارے نوجوان آتے ہیں ان کی صلاحیتیں دنیا کے کاموں میں, دنیا کے الجھاؤ میں لگ جاتی ہیں, تو اپنی صلاحیتوں کو وہاں استعمال کرتے ہیں. ادھر اللہ کے دین کی طرف کوئی آتا نہیں, تو جو غریب ہمارے پاس آتا ہے, جو بوڑھا آتا ہے کہ اللہ اللہ کرنا ہے, ہم کہتے ہیں چلو تم اس عمر میں کرو, کم سے کم انجام تو اچھا ہو, آخرت ایمان یہی مطلوب ہے کہ ایمان دے کے دنیا میں جائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائے, بس یہی مطلوب ہے, اتنی سی بات تھی. تو فرماتے ہیں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھے بیعت کر لیں, باقی پوری کتاب اسی موضوع پہ ہے. تصوف بس اس چیز کا نام ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے اللہ کی محبت کے ذریعے, یا اللہ کے خوف کے ذریعے, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ذریعے, آخر انجام پھر وہی نکلا کہ انسان کے اخلاقیات اچھے ہو جائیں, بس اتنی بات. اس کے لیے مشائخ نے اپنے اپنے حلقوں میں بڑا کام کیا, بڑا کام کیا. ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ ہی کی طرف سے انہیں یہ بات آئی کہ خدا سے مسلسل دعا مانگتے رہیں کہ خداوندہ کوئی چیز ایسی پتا چلے جس سے تیری محبت عام ہو جائے, لوگ دین سے ہٹ گئے ہیں. تو مختلف جگہوں پہ مختلف افراد کے تجربات تھے, ان کی روشنی میں انہوں نے کچھ اسباق مرتب کر دیے کہ یہ اسباق ہیں, اس طرح ہوتا ہے. افغانستان میں ایک گاؤں ہے, اب بھی ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے, اس گاؤں کا نام ہے چشت. چشت میں اللہ کے کچھ نیک بندے تھے, سید تھے, وہ اللہ اللہ کرتے تھے, اور انہیں یہ طریقہ انداز اچھا لگا, محسوس ہوا کہ اگر دل پر ضرب لگاتے رہے مسلسل تو دل کو بیداری کی قوت ملتی ہے اور دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے. انہوں نے, مشائخ چشت نے 1200 مرتبہ یا 1300 مرتبہ اللہ کا نام لینے کا ایک مختلف طریقہ بتایا کہ ایسے اللہ کا نام لیا کرو. بس وہ مشائخ چشت کی 12 تسبیح تھی, جو حقیقت میں تو 13 ہوتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا, اور مشائخ چشت جو تھے رحمہ اللہ, یہ پورے کا پورا خاندان تھا, کئی نسلیں کئی صدیاں ایسی بیتی ہیں ان لوگوں پہ کہ انہوں نے کافروں میں جا کر کام کیا. حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف کے بڑی مشہور ہستی ہے, وہ آئے تھے, اکیلے تھے, چند افراد تھے, لیکن ان کی پشت پہ پوری اسلامی حکومت قائم, اور مسلمانوں کی اتنی طاقتور حکومت تھی کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے انہیں کون روک سکتا تھا اپنا کام کرنے کے لیے. امن تھا, اطمینان تھا, کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو بنیادی چیز امن ہے, انصاف, حتیٰ کہ امن کے بعد آتا ہے. امن ہوگا تو کسی کو انصاف ملے گا نا. ہم جو کہیں کہ انصاف لاؤ انصاف لاؤ, اور اگلے دن اٹھ کے کوئی اسی کو قتل کر دے انصاف کے داعی کو, تو ظلم ہو گیا نا. امن ہوتا ہے پھر انصاف آتا ہے, اور مسلمانوں کا بہترین کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے امن امان قائم کر دیا. حکومت کا تخت پچھاڑ اکھاڑ جو ہوتا رہا, آپس میں لڑتے رہے, اس کی حکومت آئے اور اس کی حکومت گئی, مگر عام اللہ کی مخلوق جو تھی اسے پوری طرح امن حاصل تھا. فوجیں آتی تھی میدانوں میں لڑتی تھی فتح و شکست کے فیصلے ہو جاتے تھے وہ زمانے ایسے نہیں تھے کہ ہمارے آج کے دور کی طرح پوری قوم ہی جنگ لڑ رہی ہو کہ معیشت بھی اس میں انوالو ہو گئی پولیٹکس بھی انوالو ہو گئی اور عوام بھی انوالو ہو گئی اور ڈیموکریسی بھی آ گئی یہ تو بگاڑ کے دور میں یہ سب چیزیں ہیں وگرنہ اس وقت ایسی چیزیں نہیں تھیں عام عوام کل کو ہندو بادشاہ بن گیا آج کو مسلمان بادشاہ بن گیا تو بھی اپنی عوام سے جس حد تک ہو سکتا تھا اکثر و بیشتر لوگ امن انصافی سے کام لیتے تھے یہ کہ حکومتیں چلانی ہوتی تھیں چند ایک مستثنیات کہ فلاں ظالم تھا ہوتے ہی ہیں ہر جگہ شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے اجمیر میں اور اجمیر اور گرد و نواح میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اس لیے کہ اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہندوستان میں یہ پہنچا کہ ہندوستان کا طبقہ اس وقت بھی حتیٰ کہ اب تک ذات پات میں بٹا ہوا تھا اسلام کے لیے پہلے سے یہاں یہ کام تیار تھا کہ جو درجہ برہمن کا تھا وہی درجہ شودر کا تھا وہ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ گئے نا ایک ہی جگہ کھانا کھایا ایک ہی شیخ سے بیعت ہو گئے مسلمان ہوئے تو سب کے حقوق یکساں ہو گئے اور ہندوؤں میں برہمن کہاں اور کھتری کہاں اور شودر کہاں حتیٰ کہ شودر تو وہ پاک سنسکرت سن بھی نہیں سکتا تھا اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیتے تھے اسلام کو بہت بڑا فائدہ یہاں جو پہنچا ہے وہ اس ذات پات کا پہنچا ہے یہ ذات پات کی تفریق ہندوؤں میں تھی اسلام کو اس سے فائدہ ملا اور اسلام نے فائدہ اٹھایا اور وہ یہ کہ اس سے کہا تم اگر کلمہ پڑھ لو گے تو ہمارے نزدیک جو برہمن کے حقوق ہیں اور جو شودر کے حقوق ہیں حتیٰ کہ عام فرد اور شہری کے حق اور بادشاہ کام دونوں برابر ہیں انصاف امن جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں جو بہت بعد کا ہے اس انصاف اور امن کا یہ حال رہا ہے کہ ملکہ نور جہان کے متعلق آتا ہے کہ اس نے تیر چلایا اور وہ تیر ایک آدمی کپڑے دھو رہا تھا دھوبی تھا اسے جا لگا مر گیا اس کے ورثاء آئے تیر نکالا تو وہ شاہی تیر تھے اس پر نشان لگے ہوئے ہوتے تھے پہچان گئے جا کے محل میں پہنچے اور زنجیر عدل جو اس نے واقعی لٹکا رکھی تھی وہ کھٹکھٹائی تو جہانگیر نے کہا کون ہے بلاؤ تیر پیش کیا گیا اور کہا جناب والا یہ شاہی تیر ہے اور آپ کے محل سے آیا اور آدمی مر گیا تو اس نے تحقیق کرائی قاضی کو بھیجا معلوم ہوا کہ ملکہ نور جہان نے چلایا اس سے پوچھا تو پتا چلا کہ اس نے تو کسی جانور کے شکار کے لیے چلایا تھا قتل خطا ہو گئی جہانگیر نے ملکہ نور جہان کی قید کا حکم دے دیا 3 دن یا 5 دن وہ قید میں رہی اور اس نے کہا کہ قاضی کا فیصلہ شرع کے مطابق جو کچھ وہ فیصلہ کریں گے میں اسی کو نافذ کر دوں گا اور قاضی نے قتل کے لیے کہہ دیا کہ وہ رسا معاف نہیں کرتا کوئی صورت نہیں رہی تھی اور جہانگیر کی تاریخ میں آتا ہے نور جہان کہتی تھی کہ میں نے پوچھا قاضی کو بلا کے کہ شریعت نے کوئی اور صورت بھی تو متعین کی ہے پیسے دینے کی انہوں نے کہا ان سے بات کرو جن کا آدمی قتل ہوا ہے جب بات چیت کی گئی تو وہ نہیں مانے اور اس نے جتنا بھی سونا تھا جو بھی دیت اس زمانے بنتی تھی 100 اونٹ کے برابر وہ اور تلوار دونوں رکھ کر بھیج دی اور ان سے کہا کہ تم لوگ یا تو مجھے قتل کر دو یا یہ سونا رکھ لو ایک کام کرو کوئی صورت نہیں ہے قاضی نے مجھے تمہارے حوالے کر دی جہانگیر تک بات پہنچ گئی جہانگیر نے کہا شریعت کی سزا سے ذرہ برابر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب اس کی سزا قتل ہے تو آپ قتل کر دیں میرے اختیار میں معاملہ نہیں رہا جہانگیر ہٹ گیا قاضی ہٹ گیا اور قاتلوں کے مقتول کے حوالے اس کے ورثاء کے حوالے ملکہ نور جہان ہو گئی اور پھر انہوں نے پیسہ لے لیا اور چھوڑ دیا جہانگیر خود اپنی دوس کے جہانگیری میں لکھتا ہے کہ جب میں محل میں گیا تو نور جہان سخت غصے میں تھی میں نے جب دروازہ بند کیا تو پاؤں پکڑ لیا اور رو پڑا اور میں نے کہا تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا میری زندگی برباد ہو جاتی تو اس کا غصہ اترا تو اس نے کہا پھر یہ کیا حرکت تھی اس نے کہا وہ شریعت کا حکم تھا ہم نے سلطنت چلانی ہے اگر ہم انصاف لوگوں کو نہیں دیں گے تو یہ آبا و اجداد کی حکومتیں مٹ جائیں گی میری محبت اپنی جگہ پہ مگر قانون اپنی جگہ. یہ مسلمان ایسے منصف تھے تو یہ پشت پر حکومتیں جو قائم تھیں ان صوفیاء کے, اس نے بہت بڑا فائدہ دیا ان صوفیاء. سلسلہ چشتیہ, حضرت شیخ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ نے ایک طرح سے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور پھر اس کے مشائخ چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرا سلسلہ ہندوستان میں داخل ہوا ہے, وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا تھا. اور خواجہ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ یہ حضرات سارے کے سارے افغانستان کے تھے. اصل میں جو گاؤں تھا اوش سمرقند بخارا, اس کے قریب ایک قصبہ ہے. شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے نا, خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ, وہ اوش کے تھے. وہ وہاں سے چلے اور حضرت سے بیعت ہوئے تھے. پھر ان کی خلافت آگے جو چلی ہے تو ان کے خلیفہ تھے بڑے مشہور بزرگ اور صوفی, یہ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ. انہوں نے انہیں بٹھایا دلی میں اور انہوں نے کہا کہ یہاں رہو اور بیٹھ کے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرو, لوگوں کو دین کی دعوت دو. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پہ, اور اتنے دلی میں حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ نے جب اس خانقاہ کو سنبھالا ہے تو لوگوں کی کثرت سے تنگ آ گئے. اور ہانسی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, 12 سال 13 سال وہاں رہے ہیں گمنامی میں کہ کسی طرح لوگوں سے بچیں, ہٹائیں اپنے آپ کو. اور جب ہانسی مرکز بننے لگا تو پھر انہوں نے چھوڑا اور سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے. جب وہ یہاں پہنچے پاک پتن تو یہاں لوگوں سے لڑائی ہوئی, لوگ لڑتے تھے ہر ایک سے. تو حضرت نے فرمایا بس یہ ٹیلہ اچھا ہے, ہم یہیں رہیں گے. تو جیسے بھی خریدا ہوگا, جو کچھ ہوگا اس کا تاریخ میں تذکرہ نہیں آتا, لیکن لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ اس جگہ کو کیوں منتخب فرمایا ہے, تو فرمایا اس لیے کہ یہاں کے لوگ لڑاکے ہیں, لڑتے ہیں, کسی آدمی کو برداشت نہیں کرتے. تو میں نے کہا اچھا ہے, کوئی آئے گا نہیں, یہ تنہائی میں پڑے رہیں گے, اللہ کو یاد کریں. لیکن اللہ کی طرف سے جو مقبولیت تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی. حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ جب کسی آدمی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے فلاں شخص سے محبت ہے اور تم اس سے محبت کرو. اور صحیح بخاری میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر جبریل امین کہتے ہیں نیچے والے فرشتوں سے, پھر اس سے نیچے, پھر اس سے نیچے, حتیٰ کہ جو فرشتے بادلوں میں ہیں ان تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ اللہ نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے, لہذا اس سے محبت کی جائے. تو ملائے اعلیٰ ان فرشتوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر پڑتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر اللہ اس شخص کی قبولیت کی محبت کی چادر بچھا دیتا ہے, لوگوں کے دل اس کی محبت میں پگھل جاتے ہیں. یہ ہے ترتیب کہ محبت اللہ کی طرف سے شروع ہوتی ہے, وہ کھینچ لیتا ہے. تو جب محبت کی چادر بچھتی ہے پھر جانے انجانے کو بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ وہ سلسلہ تھا جو وہاں پہنچا. اور فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کے ہاں پھر اتنی کثرت سے رجوع ہے کہ بلبن بادشاہ جیسا آدمی, دیپالپور جو تھا اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا مرکز تھا, یہاں کے کثرت سے لوگ ان سے بیعت ہوئے ہیں, لوگوں کو ہدایت ملی, سارے علاقے میں ہندوؤں کا اثر تھا وہ کم ہوا. یہ صوفیاء نے اسی طرح اللہ کا نام عام کیا, اللہ کا ذکر کرتے رہے. اگر یہ سب چیزیں بدعات تھیں تو یہ لاکھوں آدمی جو مسلمان ہوئے ہیں, تو یہ دین کا نظام انہی بدعتیوں کے ہاتھوں رہا معاذ اللہ. اور پھر وہاں سے خلافت پانچ آدمی کل حضرت کے خلفاء میں سے, ایک تو سیالکوٹ میں اب بھی ان کا مزار ہے, دو اور تھے. ایک ان میں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ تھے. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ اتنے گمنام آدمی ہیں, اتنے گمنام کہ ہمیں اب تک ان کے حالات زندگی میں باوجود کوشش اور تلاش بھی ایک دو چار برس کی نہیں, پچھلے 20-25 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے حالات ملیں, اتنے حالات بھی نہیں ملتے کہ چار سطریں لکھی جا سکیں. ڈیڑھ دو سطریں بس لکھی جا سکتے ہیں کہ حضرت کے خلیفہ تھے اور فلاں جگہ رہے, بس مزار ان کا بھی موجود کلیت. کوئی حالات نہیں ملتے مستند. ویسے تو روایتیں بہت ہیں, کوئی مستند حالات ان کے ملیں. اتنے گمنام کہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی, جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ, بڑے پڑھے لکھے آدمی, حدیث کے شارح, مشکات وغیرہ وغیرہ کے, ان جیسا آدمی بھی ایک خط میں کسی کو لکھتا ہے کہ یہاں پر صابر نام کے ایک درویش ہیں, گمنام ہیں, سنا ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے, بس کچھ پتا نہیں, کوئی حالات نہیں ملتے. چشتیہ سلسلے کے جو مشائخ تھے, حضرت نے دو خلافتیں یہ دی تھی, ایک خلیفہ اور تھے حضرت کے, اور انہوں نے کہا حضرت حج کر رہا ہوں, فرمایا جاؤ, بس اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے ہو کہاں نہیں گئے. اور ایک حضرت کے داماد تھے, ان سے سلسلہ وہ چلا پاک پتن میں. باقی پانچویں اور آخری خلیفہ ان کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ جو تھے, انہیں بڑا تعلق ہونا بھی چاہیے تھا. حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کو لوگ سمجھتے ہیں بس صوفی تھا, اور لوگوں نے عرس ان کے دیکھے ہیں, یہ اپنی صدی کے سلسلہ چشتیہ کے مجدد تھے. اتنی برکت دی اللہ نے ان کے سلسلے میں, اتنی برکت سے نوازا ہے خدا نے ان کے خلفاء کو کہ پورے ہندوستان میں اس زمانے میں سوائے چشتیوں کے کوئی آدمی ہی نہیں تھا جو صوفی کہلاتا ہو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی سے گئے, اور حضرت نے جب انہیں اجازت دی تو فرمایا ہماری خلافت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک علم کا, ایک عشق کا, اور ایک بندے کی طبیعت میں عبادت رچ بس جائے. اللہ نے تینوں چیزیں تم میں رکھی ہیں. اور پھر فرمایا نظام الدین میں نے دلی میں ایسا میں درخت لگا رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے سے فیض یاب ہوگی. بات ان کی بالکل 100% درست نکلی. صدیوں نے ثابت کر دیا کہ کم سے کم بھی 600 سال تک ان چشتیوں کے مقابلے میں کوئی صوفی نہیں. جس چیز کو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ تصوف کو لوگ پیری مریدی سمجھتے ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب گیا تو میرے شیخ خواجہ فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے ذہن میں دلی سے تھا کہ میں یہ کہوں گا, یہ کہوں گا, یہ کہوں گا, اور جب میں داخل ہوا تو میری زبان ایسے ایسے گونگا ہو گیا. تم اس سے فرمایا لکل داخل داشتن, جو بھی آتا ہے نا اس پہ روب پڑ جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اے تشف اور آکت دلہا کباب کردہ, محبت میں آدمی نہ مل سکے اس سے تو پھر دل کتنے ہی ہیں جو کباب کی طرح جل اٹھتے ہیں, سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ. اور محبت جب بڑھ جائے تو دنیا جہان میں کتنے ہی ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں, اپنے پہ قابو نہیں پا سکتے. تو میں اتنی بات سننے کے بعد بھی ہمت جو پڑی تو میں صرف یہ کہہ سکا کہ مجھے مدت سے آپ کی زیارت کا شوق. تو مجھ سے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے, یہ ہے تصوف. میں نے کہا حضرت میں نے قرآن کریم پڑھا ہے. فرمایا حفظ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو فرمایا حفظ کرنا قرآن پاک کو یہ ہمارے سلسلے کا آدھا سلوک ہے, ایسے کیسے کام چلے گا, حفظ کرو. میں نے کہا بہتر. پھر فرمایا حدیث میں کیا قرآت پڑھی ہے؟ میں نے کہا قرآت نہیں پڑھی. تو فرمایا وہ مجھ سے پڑھنا, یہ صوفی تھے. آج عرس میں جتنے جاتے ہیں حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ کے عرس میں, شاید 1% بھی ایسے نہیں ہیں جو اس معیار کے. 1% کیا, لاکھ میں بھی ایک آدمی نہیں ہوگا جو اس معیار کا ہو. فرمایا قرآت پڑھی ہے نظام الدین؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا اچھا مجھ سے پڑھنی ہے, اور 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے. 6 پارے کسی نے تجوید کے ساتھ واقعی پڑھے ہوئے تو باقی تو قرآن پھر آ ہی جاتا ہے نا. 6 پارے مجھے پڑھائے. پھر فرمایا حدیث میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے بتایا یہ کتاب ہے. فرمایا یہ ٹھیک ہے. فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ فرمایا میں نے بتایا حضرت سے عرض کیا یہاں تک. فرمایا یہ کافی نہیں ہے, اور پڑھنا ہے. میں نے کہا درست ہے. پھر مجھ سے فرمایا تصوف میں کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں. فرمایا وارق المعارف ہے, ہم تمہیں خود پڑھائیں گے. کے بعد انہوں نے کہا اللہ کو یاد کرو ایسے کرو. اور حضرت نے فرمایا کہ عجیب بات ہے ویسے یہ دیکھو محنت یہ لوگ کیسے کرتے تھے. یہ بات عام طور پہ لوگ لکھتے بھی نہیں معلوم بھی نہیں, لیکن صحیح تاریخ میں جو چیز ذکر ہے وہ یہ کہ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہندو بیٹھے ہیں اور ہندو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو میں نے جب عقیدے پوچھے تو سارے بتوں والے تھے ہندوؤں کے. تو مجھے جو ذکر حضرت نے تلقین فرمایا تھا, حضرت فرمایا یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ, اور اللہ زور سے کہا کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو ہندوؤں کو جو دیکھا تو وہ تو پنجابی میں ذکر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو, بس یہ ورد کر رہے. تو مجھے بڑی دیر سے بات سمجھ میں آئی کہ حضرت نے انہیں کلمہ نہیں پڑھایا کیونکہ کلمے سے وحشت ہوتی تھی نا کہ مسلمان ہو جائیں گے. تو حضرت اس طرح ذکر پہ لگا دیا کہ تو ہی تو اللہ ہی اللہ کرتے رہو. اور فرمایا پھر ایک دن ایسا آیا جب میں نے دیکھا جو اٹھتا تھا آتا تھا, تھوڑے دنوں کے بعد پھر اسلام قبول کر لیتا تھا, کہتا تھا حضرت اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہا, بس کہتا ہوں نا تو ہی تو, تو اس کے علاوہ کوئی رہا ہی نہیں, بس مجھے بھی مسلمان کرو اپنے جیسا کر. اس لیے جو لوگ اڑ جاتے ہیں نا کبھی کبھی ضد میں کہ نہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں, ایسے نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ حکمت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں, اور یہ ان مشائخ کا خاصہ تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے ہندوؤں کو دیکھا اور اس خانقاہ کا یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں 400 حافظ تھے جس دن میں پہنچا, میں نے گنا. اور لنگر میں گیا کھانا کھانے کے لیے تو وہاں عورتیں تھیں, بوڑھی عورتیں جو چکی پیستی تھیں, اور صبح بیٹھتی تھی چکی پیستے, شام تک آٹا بھی پیس دیتی تھیں, قرآن بھی پورا کر لیتی تھی. باتیں میں حیران رہ گیا کہ اس شخص میں کیا چیز ہے کہ ایک اکیلا آدمی ہے اور لنگر میں مامائیں جو چکی پیستی ہیں عورتیں بوڑھیاں, یہ بھی پورا دن میں قرآن پڑھ لیتی ہیں, اور وہ سارے کا سارا ہر طرف قرآن ہی پڑھا جا رہا تھا, 400 حافظ تھے. تو چارپائی پہ میں لیٹا تو مجھے بڑی شرم آئی, میں زمین پہ لیٹ گیا. تو معلوم نہیں حضرت کو کیسے انداز ہوا, پیغام مجھے بھجوایا. پہلی رات تھی, لیٹا ہوا تھا بستر پہ, تو حضرت نے فرمایا, اس آدمی نے آ کے کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنی کرنی ہے یا میری ماننی ہے, اور اگر اپنی کرنی ہے تو پھر چلے جاؤ, اور میری ماننی ہے تو چارپائی پہ سو. فرماتے اس سے مجھے ان کے باطن کے ادراک کا بھی اندازہ ہو گیا کہ یہاں بات کچھ ایسے ہی نہیں ہے, آنکھوں والے لوگ رہتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا چشتیہ نظامیہ سلسلہ چلا, یہاں تک کہ اکبر کا دور آیا, اور اکبر کے دور میں دوسرا سلسلہ یہاں آیا اور وہ نقشبندی مشائخ کا تھا. اور اس چشتی نظامی سلسلے کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ اور چلا جو بہت جلدی ختم ہو گیا تھا, اور وہ اصل قصہ یہ تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے سلسلہ قادریہ چلا, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے مشائخ میں سے تھے, اور متعدد مشائخ سے انہیں اجازت تھی. اللہ نے بڑا صرف رکھا تھا, ایک جگہ بیعت ہوئے, سلوک طے کیا, خلافت ہو گئی, پھر دوسری جگہ بیعت ہو گئے, پھر تیسری جگہ بیعت ہو گئے, مسلسل مختلف مشائخ سے میں خلافتیں ہوتی رہی. تو ان کے زمانے میں سلسلہ قادریہ یہاں نہیں تھا, بغداد, عراق, شام, مصر, بہت بڑے بڑے حلقے تھے شیخ, اور ان کے خلفاء میں غالباً عبد القاہر سہروردی تھے. سہروردی ایک قبیلہ تھا. تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھتیجا ان کا بہت ذہین تھا, غالباً عبد القاہر نام تھا یا کچھ اور نام ہوگا, بہرحال لکھا ہوا ہے کتابوں میں. تو انہیں اپنے بھتیجے سے بڑی محبت تھی, تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ لڑکے تم کیا فلسفہ اور منطق اور یہ چیزیں یاد کرتے رہتے ہو سب کچھ, تم خدا کی کتاب یاد کرو, حدیث یاد کرو, اس فلسفے منطق سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا. فلسفہ اور منطق جو تھا وہ اس وقت تو ایسا دور تھا کہ پڑھے لکھے آدمی جانتے ہی کوئی نہیں تھا جب تک فلسفہ اور منطق نہ پڑھی ہوئی ہو, نام شمار ہی نہیں ہوتا تھا اس کپڑے لکھوں میں. اور پھر انہوں نے اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا اور کہنے لگے میں تمہیں ایک ایسے آدمی کے پاس لے کے جا رہا ہوں جس کی صحبت میں دل کو صاف رکھنا میرے بھتیجے زیادہ ضروری ہے. وہ اس وقت 18-19 برس کے لڑکے تھے, انہیں کیا اتنی بات سمجھ میں آتی. تو انہوں نے لے جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے سامنے اپنے بھتیجے کو بٹھایا اور اس کی حضرت یہ میرا بھتیجا ہے, بھائی کا انتقال ہو گیا, میں نے اسے بڑی تمناؤں سے پالا ہے, تو یہ لڑکا فلسفے کی جان ہی نہیں چھوڑتا, تو آپ اسے کچھ سمجھائیں. تو حضرت نے کہا لڑکے کیا یاد کیا ہے, میں نے فلسفے کی 2 کتابوں کے نام لیے, تو حضرت نے 3 کتابوں کے نام لیے. فرمایا اچھا اس میں یہ آتا ہے یہ آتا ہے یہ آتا ہے. میں بڑا خوش ہوا. وہ کہتے ہیں پھر میں نے اور 2-4 کتابیں حضرت نے پوچھی تو میں اور بہت خوش ہوا. خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور ایسی کتاب ہے جو کئی صدیوں تک یہ صوفیہ پڑھاتے رہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ کتاب تھی جو میں نے پڑھی تھی اپنے شیخ فریض الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کتاب کے بالکل آغاز میں وہ اصل نسخہ ہے, اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پہ بڑا خوش ہوا اور اچانک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا اور پھر اٹھا لیا. جب ہاتھ انہوں نے اٹھایا تو تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے یاد کیا تھا پڑھا لکھا تھا سب ختم ہو گیا. تو میں ایک دم سے رونے لگا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو شیخ ہنس پڑے اور فرمایا ان علوم کو یاد کرتے ہو کہ اللہ کا ایک بندہ اگر ہاتھ سے مٹانا چاہے تو مٹا دے, اس چیز کو کیوں نہیں یاد کرتے کہ دنیا مٹ جائے مگر تم یاد رکھے جاؤ. تو میں نے کہا حضرت وہ کیا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے مگر پھر بھی مجھے یاد رکھا جائے؟ فرمایا وہ اللہ کا نام ہے, اللہ کو یاد کرو, یہ سب چیزیں مٹ جانے والی. فرما دیتے شیخ نے مجھے تلقین کی, ذکر کی اور میں ان کے ساتھ رہا. یہ تھے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ, اور پھر یہ بانی ہوئے سلسلہ سہروردیہ کے. تو ایک طرف ان کے شیخ کا سلسلہ قادریہ چلا, دوسری طرف کچھ عرصے کے بعد کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے انتقال پہلے ہو گیا پھر بعد میں یہ آئے, تو ان کا سلسلہ سہروردیہ چلا. مگر وہی اللہ اللہ, وہی اللہ کی یاد, وہی اللہ سے تعلق, وہی محبت, وہی مراقبہ. اس لیے جو لوگ ایک لمحے میں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ سب بدعات ہیں یہ چیزیں ہیں, حیرت ہوتی ہے کہ یہ سینکڑوں سال کی مسلمانوں کی تاریخ ہے. اور بھیا قلم کہہ دینا کہ یہ سب بدعتی تھے, سب گناہگار تھے, یہ تو وہ ہمت نہیں کر سکے, وہ جرت نہیں کر سکے جن کی تصوف میں مخالفت مشہور اور عام ہو گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جب صوفیہ کا ذکر لکھتا ہے تو کہتا ہے وہ بڑے بڑے مشائخ میں سے, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تو اتنے بڑے صوفی تھے, اتنے بڑے آدمی تھے کہ امت کا اجماع ہو گیا ہے ان کی کرامتوں پہ کہ اتنے صاحب کرامت بزرگ تھے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیسے انکار کرتے؟ زمانے نے حقائق نے ثابت کیا, انہوں نے منوایا کہ بھئی اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ ذریعہ ہے. ملتان میں ایک بزرگ ہیں بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس زمانے میں گئے بغداد اور یہ سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہوئے, پھر انہیں وہاں سے خلافت ہوئی. اور یہ ٹھیک وہ دور تھا جس دور میں پاک وطن میں یہ خانقاہ آباد تھی اور ملتان میں وہ خانقاہ آباد ہوئی. سہروردیہ سلسلہ ہندوستان میں آیا لیکن پھیلا نہیں, اب تو بالکل ہی نہیں رہا, اس زمانے میں بھی اتنا خاص پھیل نہیں سکا. ملتان کی یہ گدی تو ختم ہو گئی تھی اور اتنی محبت تھی کہ ان کے خطوط آپس میں پڑھیں جو حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں انہیں ملتان میں, اور انہوں نے جو کچھ پاک پتن میں لکھا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ کے اچھے بندے, کیسے مخلص لوگ تھے. ایک خط میں بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ نے ملتان سے لکھ دیا ہے کہ میان من و شما محبت بازیز, میرے اور تمہارے درمیان تو اب اتنا تعلق بڑھ گیا ہے کہ محبت کا کھیل بن گیا ہے. تو حضرت نے جواب میں لکھا ہے کہ میان من و شما عشق است بازی نیز, میرے اور تمہارے درمیان کا تعلق اب محبت کے اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا ہے, کھیل نہ کہو اسے. یہ دونوں ایک دوسرے کے قدردان ہم اثر. لیکن پھیلا سلسلہ چشتیہ نظامیہ, حتیٰ کہ پھر یہاں پر وہ مشائخ آئے جو نقشبندی سلسلے کے تھے. خواجہ عبید اللہ نقشبند رحمت اللہ علیہ جو تھے, انہوں نے اللہ سے مسلسل دعا کی کئی مدت تک, کئی ماہ تک, کہ اللہ کوئی ایسی چیز ہو جو آسان ہو اور تجھ تک پہنچانے والی. تو کہتے تھے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ انسان کے جسم میں کچھ حصے ہیں اور وہ اگر اللہ کو یاد کریں تو اللہ کی یاد آسان ہو جاتی. پھر انہوں نے تصوف میں طریقہ اور علاج جو تھا اس کی بنیاد یہ رکھی. مشائخ چشت کہتے تھے ہمیں خدا نے یہ بتایا کہ دل اصل ہے, دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا. حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دل جسم میں ایک ٹکڑا ہے, جو ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ چشتی مشائخ کہتے تھے. اور نقشبندی حضرات انہوں نے کہا جسم میں کچھ ایسے حصے ہیں, تو پھر انہوں نے قلب, روح, سر, خفی, اخفا, یہ لطائف, ان پر ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا. اور دوسری چیز انہوں نے کہا اتباع سنت بس. اور سلسلہ چلتا رہا. سمرقند, بخارا, اب تک بھرا پڑا ہے. یہ جو لینن کی حکومت آئی اور روس کا انقلاب آیا, تو سب سے بڑا جو روک اور سب سے زیادہ انہیں جو محنت کرنی پڑی ہے وہ نقشبندی مشائخ کی خانقاہیں مٹانے میں. اور پورے ترکی میں, اور یہاں پر یہ سلسلہ پھیلا, اور ترکوں کے مشائخ نے جو کام پچھلی صدی میں کیا ہے, جب اتاترک کا انقلاب آیا ہے تو اتاترک نے تو مٹا دی تھی نا یہ چیزیں 1920-21 میں. اس کے بعد سے اب تک, یہ تو اب کوئی تاریخ لکھے گا تو پتا چلے گا, یہ جتنے آپ ترکی میں اس وقت سیاسی اکھاڑ پچھاڑ دیکھ رہے ہیں, یہ اربکان اور فلاں اور فلاں, اس میں 80% سے زیادہ کام ان نقشبندی مشائخ نے کیا. اب بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ہم گئے ترکی, ہم نے گھوما, نقشبندی مشائخ, بڑے بڑے لوگ, ان سے بیعت اور تعلق, سیاست سے بالکل ہٹے ہوئے, اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے, اللہ کی یاد, اللہ کو یاد کرو, نیک انسان بنو, اچھائی کے کام کرو. یہی لوگ جب آگے اپنے اپنے فیلڈز میں پہنچے ہیں تو انہوں نے جا کر اسی نیکی کو پھیلایا, اور ان میں سے ایک سیاست بھی تھی. یہ نقشبندیہ سلسلہ, اس میں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تھے ایک بزرگ, اور انہوں نے 5 جگہ پر بیعت کی, ایک جگہ, پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ, لیکن کہیں ان کا تعلق جڑتا نہیں. آخری جو ان کے شیخ تھے انہوں نے کہا تمہیں کہیں بیعت ہونے کی ضرورت نہیں, بس تمہارا مقام اب کافی ہے, چھوڑو ان چیزوں کو اور اللہ سے یہ دعا مانگو کہ تم سے اللہ نے کام کیا لینا ہے. تو ایک دن انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ طوطا میرے منہ میں شکر ڈال رہا ہے اور میں اپنا تھوک طوطے کے منہ میں ڈال رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طوطا ہندوستان میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو ہوتا نہیں, افغانستان میں, وہاں چلے جاؤ. تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ہجرت کی اور لاہور آ گئے. لاہور پہلے بھی شاید عرض کیا تھا, جہاں یہ یونیورسٹی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی, یہاں پر وہ خانقاہ ہوتی تھی, یہاں بہت بڑا محل ہوتا تھا. شیخ فرید بخاری بہت بڑے آدمی تھے اور مغلوں کے بہت اعتماد کے لوگوں میں سے, اکبر بادشاہ, پھر اس کے بیٹا جہانگیر, سب کو ان پر اعتماد رہا ہے, اور بڑے با وفادار اور بڑے با وفا مخلص شخص تھے بولیا حکومت کے. یہاں ان کا محلہ تھا, انہوں نے حضرت کو ٹھہرایا, یہاں خانقاہ بنی لاہور. پھر یہاں سے وہ دلی چلے گئے اور دلی رہے ہیں کچھ سال, لیکن اس طوطے کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے, وہ جو ہے وہ آدمی کون ہے. اور چشتیوں میں سلسلے کے اعتبار سے شیخ عبدالاحد چشتی رحمت اللہ علیہ تھے, اپنے وقت کے بزرگوں میں سے تھے. ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام انہوں نے رکھا احمد. تو احمد کو ظاہر ہے کہ تربیت باپ نے کی تھی, تو چشتیہ سلسلے کا سلوک, اللہ کا نام, یہ چیزیں سکھائی تھی, لیکن وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اللہ سے کچھ اور لے کے آیا تھا, اور وہ تھا باز, شہباز تھا. انہیں اپنی پرواز کے لئے بڑا وسیع میدان چاہیے تھا اور اپنے والد کے بعد وہ مختلف جگہ پہ حاضر ہوتے رہے کہیں دل نہیں لگا پھر انہوں نے کہا حج پہ جاتا ہوں وہاں شاید کچھ لوگ ملے دلی جب پہنچے تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ یہاں پر ایک بزرگ آئے ہیں اور آئے ہیں افغانستان سے چلو ان کی صحبت میں چلیں تو جب وہاں پہنچے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تو بس پھر وہاں بیعت ہو گئے اور چھ تھے شیخ احمد سرہندی مجدد الحسانی رحمت اللہ علیہ اور ڈھائی مہینے رہے اور انہوں نے نقشبندیہ کے جتنے اسباب مراقبات تھے یہ سب چیزیں انہیں بتائیں اور آخر پہ ان کے شیخ نے خط میں لکھا ہے کہ مثل ما ہزارہا ستارگان دردوئے اٹھوچ یہ ایک ایسا لڑکا میرے پاس آیا ایک ایسا آدمی جس کی روشنی میں مجھ جیسے ہزاروں جو شیخ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں گم ہو گئے اس کا نور اتنا تیز ہے یہ تھا نقشبندیہ سلسلہ چشتی نظامی سلسلے کی جب اختتام ہو رہا تھا تو یہ نقشبندی مشائخ نے اس ہندوستان کو سنبھالا اور پھر ان کا سلسلہ جو بڑھا ہے تو اتنا بڑا ہے کہ حرمین شریفین میں مراقبے ہوتے تھے اس لیے کہ حرمین شریفین اس وقت ترکوں کے قبضے میں تھا اور ترک سارے حنفی تھے اور حنفی بھی تھے اور نقشبندی بھی تھے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں شام مصر اور وسعت جو اس سلسلے کو ہوئی ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے تو جو چیز تھی آپ سے عرض کی تھی اس سے پہلے پھر اس کے بعد ان کے خلفاء آتے رہے ہوتے ہوتے مزا مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے وہاں غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں اتنی برکت ہو گئی کہ امبالہ شہر میں 35 خانقاہیں تھیں اسی لیے جو لوگ تقسیم کے مخالف تھے نا ان کا ایک نقطہ یہ بھی تھا وہ کہتے تھے جس طرح تم ہندوستان اور پاکستان یہ سب چیزیں تقسیم کر رہے ہو یہ خانقاہیں یہ بزرگوں کے لگائے ہوئے باغ یہ سب کے سب اجڑ کر رہ جائیں گے اور یہ آگے کو سلسلے نہیں چلیں گے بڑی مشکل پیش آ جائے وہاں غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اصل میں برکت دی ان کے ایک مرید آئے اور وہ خالد نقشبندی رحمت اللہ علیہ تھے ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ پھیلا ہے اور پھر حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلا یہاں تک کہ پھر اللہ نے ایک اور شخص کو برکتوں سے نوازا اور وہ تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور سلسلہ چشتیہ صابریہ بظاہر ختم ہو گیا لیکن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کے خلفاء چل رہے تھے یہاں تک کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو آئے ہیں تو ان سے سلسلہ چشتیہ صابریہ کئی سو سال کے بعد ایک دم سے زندہ ہوا پھر چشتی صابری جو ہوئے اب پہلے دیکھیے مجددیوں کو انہی کے سلسلے میں پھر آگے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ آگے پھر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آگے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور چشتیہ کے مشائخ نظامی صابری جہاں کے مل جاتے ہیں وہ سب برکتیں اللہ نے حضرت میں جمع کر دی تھی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں یہ تھے گولڑا شریف والے پیر صاحب یہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ میں گئے طواف کر رہے تھے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی طواف کر رہے تھے تو انہیں فرمایا طواف کے دوران کہ کہاں سے آئے تو ان کا حضرت راولپنڈی کے قریب ایک جگہ ہے گولڑا وہاں سے فرمایا طواف کے بعد مجھ سے ملنا یہ چلے گئے تو خود لکھا ہے کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو چشتی نظامی سلسلے میں خلافت ہے بڑا حیران ہوا اس لیے کہ ان کا تعلق تھا سیال سے تو سیال والے سارے نظامی ہیں تو مجھ سے فرمایا چشتی صابری سلسلے کی اجازت نہیں ہے وہ مجھ سے لے لیں میں آپ کو دیتا ہوں اور پھر مجھ سے فرمایا ہندوستان میں ایک فتنہ پیدا ہوگا اور تم چپ کر کے بھی بیٹھے رہو نا اللہ کو یاد کرتے رہو تو اتنا سر نہیں اٹھا سکے گا تم میں اتنی برکتیں خدا نے رکھی تو پیر صاحب نے لکھا ہے خود ایک جگہ اپنی سوانے میں کہ بڑا حیران ہوا آخری عمر اب آ گئی بوڑھا ہو گیا کہ حضرت نے فرمایا تو تھا لیکن کوئی چیز ایسی نہیں آئی جس دن مرزا غلام احمد قادیانی کا خط ملا کہ مجھے نبی مانو تو میں اس دن سمجھا کہ او حضرت نے اس کے لیے مجھے کہا تھا کہ وہاں ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے تم وہاں بیٹھے اور انہی کی سلسلے میں یہ چشتی صابری جو تھے اللہ نے اتنی برکت دی کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے بانی شمار ہوتے ہیں, یہ سب ان کے خلفاء, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ ان کے خلیفہ, مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور ان کے خلیفہ, آگے مولانا الیاس صاحب اور مولانا الیاس صاحب سے تبلیغی جماعت, یہ سب کے سب جا کر ملتے ہیں حضرت حجیب عبداللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پہ. یہ صوفیہ سارے کے سارے خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے, بس ایک امانت تھی جو نسل در نسل وہ منتقل کرتے رہے. ایسے نہیں ہے کہ اسے دیکھا اور خلافت دے دی, اسے دیکھا اور خلافت دے دی, خواب دیکھ لیے چند, ایک رپورٹ ہو گئی تو خلافتیں مل گئیں. جس طرح پڑھایا جاتا ہے, ایک درجہ ہے, دوسرا ہے, تیسری کلاس ہے, چوتھی ہے, پانچویں ہے, میٹرک ہے, ایگزام ہوتے ہیں, ان کے بھی سلسلہ ہے. وہ بھی کہتے ہیں پہلے یہ ذکر کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ مراقبہ کرو. کہیں شاز و نادر کوئی لاکھوں میں ایک آدھ آدمی ہوگا جس کو وہ کہہ دیتے ہوں گے کہ چلو جی سے اجازت ہو گئی, وگرنہ اس کے بھی سبق ہوتے ہیں, اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے جیسے لوگوں میں مشہور ہو گیا. یہ تو تباہی اس وجہ سے پھیلی ہے کہ نااہل لوگ آ گئے, ناقص لوگ آ گئے. تو یہ تزکیے کا ایک پورا نظام ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر اسی موضوع پہ آپ سے عرض کریں.